الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج جمعرات ہے اور جمعرات کو ہمارے ہاں ابقات اس کتاب کی تشریح ہوتی ہے. اشارہ اول پورا ہو گیا تھا اور اس کا خاتمہ بھی پچھلی دفعہ مکمل ہو گیا ہے، تو دوسرا اشارہ شروع ہو چکا ہے جس کا نمبر ایک مکمل ہو گیا تھا، اور یہ تجلیات کے بارے میں تعارف ہے. اس کا جو خلاصہ ہے، وہ جو تیار ہوا ہے، وہ پہلے عرض کرتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہو. دو چیزوں کے درمیان بے شمار نسبتیں ہو سکتی ہیں، مثلا برابری، مشابہت، آمنے سامنے ہونے کی نسبت وغیرہ وغیرہ، بہت ساری نسبتیں ہو سکتی ہیں. تو جو گزشتہ درس تھا، اس میں دو چیزوں کے درمیان دو ایسے مخصوص نسبتوں کا ذکر ہے جس کو عام لوگ محسوس نہیں کرتے، لیکن تجلیات کو سمجھنے کے لیے ان کا سمجھنا ضروری ہے. یہ دو نسبتیں، ایک نسبت اسم حلال ہے اور دوسری نسبت محاکات ہے. اسم حلال کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں دو چیزوں میں ایک ایسی نسبت یا ایسی نسبت ہے جس نسبت کی مبادی یعنی اوریجنیٹک کنڈیشنز میں سے ایک چیز، مطلب ان میں سے ایک چیز میں ہو، اور اس کے جو اثرات ہے وہ دوسری چیز میں ہو. بظاہر تو یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو روزمرہ زندگی میں اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. مثلا سورج کی روشنی میں آئینہ ایسا رکھا ہے کہ روشنی، مثال کے طور پر سورج چمک رہا ہے، اس کے سامنے ایک آئینہ رکھا گیا ہے، اس سے روشنی منعکس ہو کر کسی دیوار پر پڑ رہی ہے. اب روشنی پیدا کہاں ہو رہی ہے؟ یہ سورج ہے، لیکن دیوار پر کس چیز کی روشنی پڑ رہی ہے؟ آئینے کی. مبادی اس کو کہتے ہیں جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہو، تو پیدا تو روشنی سورج میں ہو رہی ہے، لیکن روشنی دیوار پر سورج کی طرف سے نہیں پڑ رہی، بلکہ سورج کے سامنے جو آئینہ پڑا ہوا ہے اس سے روشنی پڑ رہی ہے. تو گویا کہ مبادی اس کی ایک چیز میں ہے اور اس کا اثر دوسری چیز میں ہے. مبادی اس کے سورج میں ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ آئینے میں ہے. یہ ایک اسم حلال کی نسبت کی تشریح ہے. یعنی اس میں جو اصل چیز ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ سے جو دوسری چیز متاثر ہو رہی ہے، متاثر ہونے والی چیز ظاہر ہو رہی ہے، یہ اسم حلال کی نسبت کہلاتی ہے. یا دوسری مثال ہم ایسی لیتے ہیں، جیسے کوئی ایک بیگ خرید لے، تو اس کے خریدنے سے وہ بیگ کا جو اس کے خریدنے سے جو شخص ہے جو خرید رہا ہے وہ مالک ہو گیا. اب جو ملکیت کی اس نسبت جو مالک اور بیگ میں پائی جاتی ہے، اگر اس پر غور کر لے تو یہاں ملکیت کی جو مبادی ہیں یعنی اوریجنیٹنگ کنڈیشن ہے وہ بیگ میں ہے، بنے مالک تو اس کے ہو رہا ہے نا، مطلب ملکیت کی چیزیں تمام اس میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ قیمت اس کی لگی ہے، خریدا اس کو گیا ہے، لیکن ملکیت کے جو آثار ہیں وہ مالک میں ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی مالک اس کو کہا جا رہا ہے. تو گویا کہ ایک چیز میں ایک مطلب جو مبادی پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرے میں وہ ظاہر ہو رہے ہیں. مثلا ایک شخص کی آنکھ کے سامنے روشنی میں ایک خاص فاصلے پہ کوئی چیز آ جائے، کیونکہ ہم سڑک پہ جاتے ہیں تو بہت دور تک ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اس سے آگے وہ نظر نہیں آتی، لیکن جیسے جیسے ہم جاتے ہیں تو وہ جو آگے والی وہی چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. تو گویا کہ ہمارا ایک رینج ہے دیکھنے کی، اس رینج میں جو جو چیز سامنے آتی ہے تو وہ ہمیں نظر آتی ہے. گویا کہ ہمارے آنکھوں کی جو دیکھنے کی رینج ہے اس میں کوئی چیز محاذات میں یعنی اس کی آ جائے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں بھی جو دیکھنے کی صفت کے جو مبادی ہے وہ تو آنکھ سے متعلق ہے، کیونکہ آنکھ کے سامنے آ گیا نا، لیکن دیکھنے کے جو آثار ہیں وہ دیکھنے والے میں ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہتے میرے آنکھ نے دیکھ لیا، بلکہ میں کہتے میں نے دیکھ لیا. کوئی بھی نہیں کہتا میرے آنکھ نے دیکھ لیا، حالانکہ دیکھا تو آنکھ نے، لیکن فلاں کو نظر آ گیا. تو فلاں کو نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ کو نظر آ گیا. اصل میں یہ مجاز مرسل کی طرح ایک چیز ہے کہ نام کس چیز کا لیا جاتا ہے اور ہوتا کون سی چیز ہے. کانوں میں انگلیاں رکھ لی، کانوں میں کوئی انگلی رکھ سکتا ہے؟ کانوں میں انگلیاں نہیں رکھ سکتا، لیکن انگلیوں میں صرف چند پور کا کچھ حصہ رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں کانوں میں انگلیاں رکھ لی. ہاں جی، تو اس طرح یہ اسی قسم کی چیز ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ کیوں اس طرح پڑھایا جا رہا ہے، مطلب آخر اس کی کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جب ہم تجلیات کی تعریف کریں گے نا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے. جب تک ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آئے تو تجلی کا لفظ صرف تجلی کا لفظ ہی ہوگا، اس کے پیچھے جو اس کی حقیقت ہوگی وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ہر چیز کو جانچنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کے مبادیات کا جاننا ضروری ہوتا ہے. تو یہ پہلے اسی کی کوشش کی جا رہی ہے. اس نسبت کو جو ابھی بیان کیا گیا کہ مبادی ایک میں ہے اور اس کے اثرات دوسرے میں ہیں، یہ اس نسبت اضمحلال ہے. اوپر کی جو ساری مثالیں، اس میں خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ نسبت جو ہوتی ہے وہ دو چیزوں سے متعلق ہوتی ہے، کہ ان میں صرف ایک میں مبادی یا اوریجنیٹنگ کنڈیشنز پائے جاتے ہیں، جبکہ دوسری چیز سے اس کے آثار کو منسوب کیا جاتا ہے، ایفیکٹس. یہی اس نسبت کی خصوصیت ہے. اب اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ تو ہر جگہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، مثال کے طور پر کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں پر ایسا نہیں ہوتا. مثلا ایک مسافر بس میں سفر کر رہا ہے، اس میں تین چیزیں ہیں، مسافر ہے، بس ہے، اور دونوں کی آپس میں جو نسبت ہے یعنی سفر یا حرکت. اب یہاں پر نسبت کے مبادی تو بس میں ہے، یعنی گویا کہ حرکت بس سے ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ انجن وغیرہ یہی ہے، حرکت کے مبادی بس میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو سفر کر رہا ہے مسافر کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. और बस में भी समझे जा रहे हैं, यानी बस को भी हम कहते हैं बस जा रही है, बस जा रही है, बस कहाँ जा रही है, ये बस कहाँ जा रही है, तो क्या मतलब कोई क्या कहता है गलत का, कहते भाई लाहौर जा रही है। उसमें बैठे हुए मुसाफिर से पूछो कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहेगा भाई बस जा रही, मैं तो नहीं जा रहा, वो कह सकता है, कहते मैं लाहौर जा रहा, बातें दोनों ठीक है। लिहाजा दोनों में गोए कि वो मबादी भी पाए जाते हैं, आसार भी पाए जाते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं। तो अब ये गोए कि वो इस नस्बत इसमें हलाल इसमें नहीं है, यानी हम कह सकते हैं। यानी गोए कि मबादी तो इसमें बस में है, लेकिन आसार दोनों में है। बस गो की जो हरकत है वो उसकी जो है ना वो मुसाफिर की हरकत के लिए वास्ता है, क्योंकि मुसाफिर खुद नहीं जा रहा बल्कि बस में जा रहा है, तो बस की हरकत हो रही है, मुसाफिर हरकत नहीं कर रहा, अपनी जगह पर बैठा हुआ है, लेकिन जो असर है वो उसकी तरफ भी मंसूब है। तो बस ऐसा वास्ता जो खुद भी हरकत से मौसूफ है, वह वास्ता भी पूर्णतः मुजमहल नहीं हुआ, इसलिए इसमें हलाल की नस्बत यहाँ नहीं पाई जाएगी। यानी मुजमहल से मुराद ये है कि वो गायब हो जाए, यानी मतलब उधर मंजर से गायब हो जाए, तो मुजमहल उसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो मुसाफिर का जो चलना है वो गायब नहीं हुआ, वो भी मौजूद है, और बस का जो चलना है वो भी मौजूद है, अलबत्ता बस की हरकत से दोनों चीज़ें हो रही हैं, हरकत बस की है लेकिन असर दोनों में है। इसी तरह कपड़े को रंगने वाला कपड़े को एक मखसूस रंग, मसलन काला रंग देता है, नीला रंग देता है, तो अब यहां पर कपड़े को जो रंगने वाला है ये वास्ता है रंगने का, जो इस नीले रंग के मबादी रखता है। मबादी से मतलब है कि वही मतलब जो है ना वो वहीं से वो चीज शुरू हो रही है रंगने का काम, ब्रश उसके हाथ में है ना, जैसे इंजन बस में है तो इस तरह ब्रश उसके हाथ में है, लेकिन खुद ये नीले रंग के साथ मौसूफ नहीं है, वहां बस के साथ हरकत मंसूब थी, लेकिन ये नीले रंग के साथ मौसूफ नहीं है। तो गोया नस्बत इस महलाल की एक शर्त तो पूरी हुई लेकिन दूसरी नहीं है, क्योंकि कपड़ा रंगे जाने के बाद नीले रंग की सिफत के मबादी वसार दोनों रखते हैं, मतलब गोया के कपड़ा तो दोनों हालत रखता है लेकिन जो रंगसाज है वो एक हालत रखता है, वो दोनों नहीं रखते, इसलिए यहाँ पर भी नस्बत इसमें हलाल नहीं हुई। गोया कि पहले में दोनों में आसार और एक में मबादी, दूसरे में मतलब जो है ना वो आसार और पहले मबादी, यानी गोया कि दोनों सूरतों में हम कहते हैं नस्बत इसमें हलाल यहाँ नहीं पाया जाता। उसकी वजह क्या है कि नस्बत में हलाल में एक बिल्कुल गायब हो जाता है, और यानी गोया कि यूँ समझ एक में एक पाया जाता, दूसरे में दूसरा पाया जाता है। अब इसके बाद नस्बत महाकात है। महाकात क्या चीज़ है? ये दो चीज़ों के दरमियान ऐसी नस्बत कि एक के इल्म के साथ दूसरा खुद बहुत मतलब समझ में आ जाए, इन जहन उसकी तरफ मुंतकिल हो जाए। मसलन आईने में किसी का अक्स है, तो आईने में मिसाल के तौर पर मैं जुबैर का अक्स देख रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा जुबैर ये है, जुबैर ये है, गोया कि जुबैर की अक्स की तरफ देखते ही मेरा जहन जुबैर की तरफ चला गया, यानी मैं ये नहीं कहूंगा कि जुबैर का अक्स है, वो देखो जुबैर, गोया कि उसकी तरफ इशारा करने से वो दूसरी की तरफ इशारा खुद ब खुद हो जाता है। ये तो चलो आईना वाली बात है ना, आज पुरानी बात है, मैं आजकल की बात कर रहा हूँ। टेलीविजन में बहुत सारे सेट्स हैं, लाखों सेट्स होते हैं, वो कोई आदमी वहाँ बैठा होता है, कंट्रोल, मतलब जिसको कहते हैं ना, वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में बैठा होता है। अच्छा, लेकिन हर आदमी अपने अपने सेट में, जब उसको कहते ये फलां है, हम जब रोहतलाल कमेटी में होते थे तो जाहिर है मतलब उसकी भी होती थी, तो बहुत सारे लोग जो हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब होते थे कहते जी हमने आपको देख लिया था, आप फलां जगह पर खड़े थे। हाँ जी, तो नहीं थी कि हमने आपकी शक्ल को देखा था, कोई भी इस तरह नहीं, हमने आपको देखा था। हाँ जी, तो ये जो चीज़ है, मतलब ये है कि महाकात कहलाते हैं, महाकात यानी एक को देखकर दूसरे के जरफ जहन खुद ब खुद मुंतकिल हो जाना, इसको महाकात कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब जरा हम आज की बात पे आते हैं, आज का सबक। इसमें हलाल और महाकात की जिन दो नस्बतों का जिक्र गुज़श्ता बाला यानी गोए गुज़श्ता दर्स में हुआ है, गौर किया जाए तो खुद इन दोनों नस्बतों में बाहम उमूम खसूस मिन वज वाला मशहूर ताल्लुक नजर आएगा, जिसका मतलब यही हुआ कि बाद सूरतों में इसमें हलाल और महाकात ये दोनों नस्बतें जमा हो जाएंगी और किसी मुकाम में महाकात नहीं बल्कि सिर्फ इसमें हलाल वाली नस्बतें होंगी। बाद सूरत में इसके वहाँ इसमें हलाल वाली नस्बत ना हो, सिर्फ महाकात वाली नस्बत पाई जाती है। इसको मिसालों से समझो। मसलन वकील और मुवक्किल वाली मिसाल में इसमें हलाल वाली नस्बत तो पाई जाती है, यानी वकील की ज़ात मुवक्किल के सामने मुजमेल हो जाती है, यानी वकील जो होता है वो अपने मुवक्किल यानी मतलब जो है ना वो की तरफ वो जो है ना वो इशारा करते हैं, लेकिन वकील और मुवक्किल में महाकात वाली ज़ात नहीं पाई जाती। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपको वकील नज़र आया तो आपको मुवक्किल की तरफ भी जहन चला गया, नहीं ऐसा नहीं होता। वकील से आपका जहन मुवक्किल की तरफ नहीं जाता, यानी वकील मुवक्किल के सामने मुजमहल तो है, क्योंकि हम कहते हैं इफलाह का वकील है। हाँ जी, तो उसकी तरफ जाता है मतलब उस कान में, लेकिन हम वकील को देखकर मुवक्किल की तरफ हमारा जहन नहीं जाता। हम लोग जो है ना मतलब उससे उसकी तरफ हमारे जहन खुद ब खुद नहीं जाता, बल्कि बताना पड़ता है कि मैं इफलाह का वकील हूँ। इस तरह अजसाम में जो सूरतें गढ़ी जाती हैं, इन मूर्तियाँ और पुतले वगैरह बनाए जाते हैं, इनमें और जिनमें जिनकी सूरतें होती है दोनों में ज़ाहिर है कि महाकात की नस्बत तो पाई जाती है। इन गोया कि उन पुतलियों से वो फलां सूरतों की तरफ इशारा होता है कि फलां की फलां का यानी मूर्त है। हाँ जी, लेकिन महलाल वाली नस्बत यहाँ मफकूद है। हाँ जी, मतलब जो है ना उसकी तरफ ये बात नहीं है कि इस महलाल उसकी नस्बत पाए, लेकिन इल्मी सूरत जो आलम के जहन में मालूम से हासिल होती है, इल्मी सूरत मतलब एक उसमें आलम है और दूसरी चीज़ मालूम है। मालूम से मुराद ये कि उसको उसका पता है, तो उसकी जो इल्मी सूरत है, इस इल्मी सूरत में मालूम में महाकात और इसमें हलाल दोनों नस्बतें पाई जाती हैं। यानी इल्मी सूरत मालूम होने के सामने मुजमहल भी होती है, क्योंकि इल्मी सूरत से मालूम का पता चलता है, तो इल्मी सूरत खुद मतलब जो है ना वो मादूम है और मालूम का वो पता देता है, और मालूम की महाकात या नकल उतारने का काम भी अंजाम देती है कि मालूम से जो है ना गोया कि हमें पता चलता है कि जो जो मालूम के जो महाकात होते हैं गोया कि यूँ समझ लीजिए वो उसके जो इल्मी सूरत है वो उससे मालूम का पता भी चलता है कि मालूम के बारे में अंदाज़ा हो जाता है। इस तमहीद के बाद अब जानना चाहिए कि मह की अन हो यानी जिसकी नकल और हकायत की गई हो, इसके कामिल और ताम उनवान बनने की हैसियत वही चीज़ रखती है जिसमें महाकात और महलाल दोनों नस्बतें जमा हो गई हो। यानी गोया कि यूँ समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम मालूम करना चाहें कि ये बिल्कुल उसकी नुमाइंदगी कर सकता है, नुमाइंदगी कर सकता है, ये ज़रा मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, उसकी नुमाइंदगी कर सकता है, तो उस नुमाइंदगी करने की अहलियत इस चीज़ में पाई जाएगी जिसमें इसमें हलाल के नस्बत भी उसके साथ उसकी मौजूद हो और महाजात की महाकात की नस्बत भी उसके साथ मौजूद हो, तब ये कामिल नुमाइंदे होगी। यानी गोया कि वो खुद उसके सामने बिल्कुल मुजमहल हो, उसकी उसके सामने कुछ भी हैसियत ना हो, और साथ ये कि उसको देखकर उसकी तरफ नजर जाता हो। समझ में आ गई बात? अब पता चलेगा कि ये सारी तमहीद किस लिए, किस चीज़ के लिए थी। अब थोड़ा सा खाना काबा की तरफ देखो कि खाना काबा क्या है। तो खाना काबा कि अल्लाह के सामने तो कुछ भी है, यानी मतलब एक मुजमहल है उसके सामने, ठीक है ना। लेकिन खाना काबा से हमारे जहन किस तरफ जाता है? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। हाँ जी, हम जो तवाफ करते हैं तो तवाफ का हमारे किस तरफ जहन जाएगा? हम घर का तवाफ नहीं करें बल्कि अल्लाह पाक। अच्छा, वो उसके लिए समझाया भी गया है कि मतलब ये कि हजर अस्वद को चूमने ऐसे जैसे अल्लाह के साथ मुसाफिया करना है। हाँ जी, और जो मुल्तजिम शरीफ है उसके साथ गले लगने ऐसे जैसे अल्लाह के साथ मुआने का करना है। अब देखो ना जहन किस तरफ जा रहा है। तो यानी गोया कि उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। तो इसमें सिफत इसमें हलाल भी पाई जाती है और सिफत महाकात भी पाई जाती है, दोनों, यानी मतलब दोनों चीज। यही इस वजह से ये अल्लाह पाक की गोया कि हमारे सामने वो कर रहा है, मजाजी नुमाइंदगी कर रहा है, और इसी को तजल्ली कहते हैं। हाँ जी, इसी को तजल्ली कहते हैं, क्योंकि ये अल्लाह तो नहीं है लेकिन अल्लाह पाक की तजल्ली मस्जूदी इस पे पड़ रही है, यानी उसको सजदगाह बनाया गया है। इसकी तरफ सजदा करना या अल्लाह की तरफ सजदा करना करार दिया गया है। इसकी तरफ देखना या अल्लाह की तरफ देखना करार दिया गया है। फ़ैनमा तोल्लु फसम वजल्ला, तो ऐसे ही है। लेकिन ये जो फरमाया गया है कि नमाज पढ़ो तो किस तरफ रुख करो, मतलब मस्जिद हराम की तरफ रुख कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि है तो अल्लाह ताला हर तरफ, लेकिन अगर आपको नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, तो जो रुख मुतय्यन किया गया वो उसकी तरफ मुतय्यन किया गया। हालांकि ज़ाहिर अल्लाह पाक तो हर जगह और हर तरफ, लेकिन ये है कि ये उसकी नुमाइंदगी के लिए, ताकि हम लोग एक ख़ास जो है ना कैफियत उससे हासिल कर सकें, और किस कैफियत इबादत महबूदियत, ये इबादत और महबूबियत महबूद में जो होती है वो नस्बत कायम हो जाए कि हम जिसकी इबादत कर रहे हैं उसकी तरफ झुक रहे हैं। ये चीज़ जो है ना मतलब हमारे, अब हम किसी ऐसे ही किसी सिमत की तरफ झुक जाते तो उसमें तो वो वाली बात ना होती। तो अब चूंकि इसके लिए तजल्ली मस्जूदी इसके ऊपर करा दिया गया, अब कर दिया गया, तो अब इस तजल्ली मस्जूदी की वजह से हम लोग यानी इबादत कर सकते हैं उस तरफ। अब जा इसके बाद वो तजल्ली का मादा भी यही है, इन तजल्ली का वजूद इससे आता है, यानी जहाँ इसमें हलाल और महाकात दोनों नस्बतें पाई जाएं, इसमें इसकी सलाहियत है कि अमल तजल्ली का मजहर उसको बनाया जाए। फिर अगर वो तजल्ली जो फिर अगर वो जो तजल्ली करना चाहता हो ये करे कि इस चीज़ को जो महाकात और हलाल दोनों नस्बतों के पाए जाने की वजह से मुख्यानु के अनवान ताम बने हुए, इसको दरमियान से गोया साकत कर दे, यानी इसकी कोई इस्तकलाली हैसियत बाकी न रहे, बल्कि तजल्ली करने वाले ज़ात इसको अपनी ज़ात का अनवान बना ले, और ये कि तजल्ली करने वाले कोई जानना चाहे तो अपनी इस मारिफत का जरिए भी इसको मुकर्रर कर ले। गोया जिसके लिए तजल्ली करने वाला तजल्ली कर रहा हो और खुद ही तजल्ली करने वाला, इन दोनों के दरमियान इस चीज़ की हैसियत सिर्फ वास्ता और जरिया बनकर रह जाए। या तजल्ली करने वाला जब आपको बताने के लिए और अपनी ज़ात की तरफ दावत देने के लिए, जिसके लिए वो तजल्ली करना चाहते हैं इसके तकमील के लिए, वास्ते और जरिए इस चीज़ को बना लें और अपने अहकाम फरामीन के सदूर का, अपने खुशी ना खुशी के इजहार का, उस बात का कौन इसका मकबूल है और कौन मरदूद, इसके बताने का, अलगर्ज़ अपनी ज़ात से मानूस करने या अपने सामने से भड़काने का और अपने कुर्ब का और बोध का, अपने जहूर का, अपने आप को मख्फी मस्तूर कर लेने का, इन सारी बातों का अलकार इस उनवान को अगर इख्तियार कर ले, तो इस वक्त इस तजल्ली को तजल्ली बिलफेल के नाम से मौसूम करते हैं। अल्लाह अकबर, यानी गोया कि इससे सारे काम तजल्ली वाले लिए जा रहे हैं, तजल्ली बिलफैल, और यही तजल्ली की सूरत है। तो पहले क्या था? दोनों नस्बतों का जमा होना, ये मादा था, और इससे वो काम सारे के सारे मंसूब करना, ये तजल्ली बिलफैल, ठीक है ना। तो ये सूरत है, तो सूरत मादा के साथ मिलकर اس چیز کا ظہور اس سے ہو جاتا ہے. ظاہر ظہور کے ساتھ مادہ بھی چاہیے, مادہ کے بغیر صورت ٹیر نہیں سکتی, مادہ کے بغیر صورت ٹیر نہیں, وہ صورت کے بغیر مادہ کی پہچان نہیں ہے, مادے کے بغیر صورت ٹھہر نہیں سکتی اور صورت کے بغیر مادے کی پہچان نہیں ہے. لہذا مادے کی مطلب پہچان کے لیے صورت چاہیے تو یہاں تجلی بالفعل ہے, اور اس کے لیے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مادہ چاہیے تو اس میں اسمحلال اور محاکات کی نسبت دونوں کا پایا جانا ضروری ہے, تب یہ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. جیسے اس محلہ محکات دونوں صفتوں کی جمع ہو جانے کی وجہ تجلی کے لیے مادہ ہونے کی حیثیت وہ رکھتی ہے, اس سے تجلی کے مذکورہ بالا مقاص کا ذریعہ بالفعل اس کو بنا تو اس کا ایک عام تجلی کی صورت بن جائے گی. اب میرے خیال میں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, کلیئر ہو رہی ہے. بس جب تک اس شے میں جسے تجلی کرنے والا مذکورہ بالا استعمالات لے رہا ہو, کام لینے کی حیثیت باقی اس وقت اس کو تجلی بالفعل کہتے رہیں گے, یعنی جب تک نیا حکم نہیں آیا. بھئی بادشاہ ہے, اس نے کسی کو گورنر بنا لیا, اپنا نائب بنا لیا, اب وہ کہتے ہیں بھئی اگر میرا ادب کرنا چاہتے ہو تو اس کی بات مانو, مطلب یہ کہ جو کہے تو اس طرح کر لو, جس سے روکے تو اس طرح رک جاؤ, یہ ساری چیزیں ان نے مطلب اس کی اپائنٹمنٹ کر لی. اب جب تک اس سے سارے کام لے جاؤ گے تو یہ گویا کہ وہ تجلی بالفعل ہے, وہ جاری رہے گا, وہ جب اسے نہیں کرنا چاہے گا تو دوسرا حکم آ جائے گا, اب یہ نہیں ہے دوسرے, ٹھیک ہے نا. تو بیت المقدس پہلے تھا, ہاں جی, پھر ایک وقت آئے کہ بیت اللہ قرار دیا گیا, اور جس وقت قرار دیا گیا تو نماز کی حالت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھا رہے تھے مسجد قبلتین میں, تو رخ بدل دیا, وہ نماز کی حالت رہی اور آگے سب میں چلے گئے. تو دس حضرات بغیر سوچے سمجھے فوراً رخ مطلب اس طرف کر لیا, اور باقی سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں. تو جن نے فوراً کر لیا ان کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی, اشرم مبشرہ قرار دیے گئے, ہاں جی اشرم مبشرہ قرار دیے گئے. کیوں؟ کہ انہوں نے اس حکم کو فوراً تسلیم کر لیا بغیر کسی اور استدلال کے, گویا کہ پیغمبر کے مقام کو صحیح معنوں میں احتضار کے ساتھ وہ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا, لہذا ان کو اشرم مبشرہ کرا دیا گیا. تو یہ والی بات تجلی بالفعل والی بات, کہ تجلی بالفعل پہلے بیت المقدس کے ساتھ تھی, پھر اس کے بعد بیت اللہ کے ساتھ ہو گیا. اب اس کے بعد اگر کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کرے گا تو اس کی نماز تو نہیں ہوگی, حالانکہ اللہ تعالیٰ طرف ہے, اللہ تعالیٰ تعالیٰ طرف ہے, لیکن پہلے ظاہر سب کی نمازیں جتنی کی ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں, یہی تو قرآن پاک میں ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ پہلے جو نماز وہ تو ان کی ہو گئی, تو ان کے تو سیقول الصفا ما ولہ کان ولیہ. ہاں تو یہ جو ہے نا وہ بات, لیکن تجلی کرنے والے سے جب اپنے استعمالات کا لینا ترک کر لے گا کر دے, تو اس صورت میں اب یہ چیز اپنے محقی انہوں کے صرف مظہر عتم قرار پائے گی, اور سمجھا جائے گا کہ تجلی کرنے والے کے انوار میں سے ایک نور وہ بھی ہے, چونکہ اس حاصل میں اب اس کی حیثیت تجلی کی مادہ کی ہوگی, اس لیے اس کو تجلی بالقوہ بھی کہتے ہیں. یعنی صورت نہیں رہے گی اور صرف مادہ کی ہو جائے گی, تو اس کو بھی تجلی بالقوہ کہیں گے. بہرحال مذکورہ بالا بیان سے بات ظاہر ہوگی کہ تجلی کی جو صورت ہے یہ اس شے کے لحاظ سے جو تجلی کرتے کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتی, بلکہ اس کی اپنی استقلالی حیثیت اس موقع پر ختم ہو جاتی ہے. اس کی طرف جب اشارہ کیا تو اس کی طرف نہیں بلکہ در حقیقت اشارہ اس ذات کی طرف ہوتا ہے جو اس سورج سے تجلی کرنا چاہتے ہیں. یعنی اشارہ کیا تو جاتا ہے دونوں کی طرف لیکن مقصود اشارہ تجلی کرنے والے کی ذات ہی ہوتی ہے. کوئی الغرض یہ اشارہ تجلی کی صورت کی طرف بھی ہو جاتا ہے. ایک شخص ہے اس کے پیچھے دوسرا شخص ہے, وہ جو پیچھے جو دوسرا شخص ہے اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو جس کے پیچھے ہے وہ اشارہ تو اس کی طرف بھی ہو گیا نا, لیکن حقیقت میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ جو پیچھے اس کی طرف حقیقت میں اشارہ ہے لیکن ہوگا اس کی طرف بھی. اب گویا کہ درمیان سے بالکل وہ ہٹ جائے تو پھر حقیقی اشارہ تو اس طرف ہی ہوگا جو مطلب وہ ہے. تو جس وقت اس کی حیثیت بالکل اس کے سامنے مضمحل ہو جائے گی تو تب مطلب جو ہے نا وہ تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب گویا کہ یہ دو حیثیت اس میں جمع ہونے, تو ایک مادہ کے لحاظ سے اور ایک صورت کے لحاظ سے. آخر مواقع اور مقامات پر تم غور کرو جن میں عقد وضع سے کام لیا جاتا ہے, یعنی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے لوگ اصطلاحات جو مقرر کرتے ہیں, مثلا معنی کے لیے الفاظ یا الفاظ کے لیے کتاب حروف, مسافت کے لیے میل وغیرہ وغیرہ. کیا یہ واقعہ نہیں کہ جن چیزوں کو عنوان کی حیثیت عطا کی جاتی ہے ان میں اور جن کے لیے جو عنوان بنائے جاتے ہیں دونوں میں اس حیثیت سے کوئی فرق رہتا ہے کہ عنوان اور معنوں کی طرف الگ الگ توجہ کی نظر ڈال جائے؟ حقیقت تو یہ کہ آدمی کا ذہن ایسی حالت میں دو الگ الگ چیزوں کی صلاحیت ہی کو بیٹھتا ہے بلکہ ایک ہی توجہ ہوتی ہے جو عنوان سے گزر کر اس ذات تک پہنچ جاتی ہے. یعنی جس چیز کی وہ نمائندگی کر رہا ہے تو میں اس کا نام لے کر فوراً اس کی طرف جاؤں گا. مثلا میں نے محاکات کا لفظ لے لیا, ابھی اس کی تعریف ہم کر چکے ہیں, تو محاکات کا نام لیتے ہی اس کی محاکات کا جو اصل ہے اس کی طرف میرا ذہن جائے گا, محاکات کے لفظ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ محاکات کا لفظ مزمحل ہو جائے گا اس کی طرف, مطلب جو ہے نا وہ اصل عنوان کی طرف, جس چیز کا وہ عنوان بنائے گا اس کی طرف میرا ذہن جائے گا. بھئی فلاں شبیر ہے تو شبیر کی طرف کیا ہوتا ہے؟ شبیر کے لفظ کی طرف ذہن جاتا ہے بلکہ شبیر جو ذات ہے وہ اس کی طرف ذہن جائے گا نا. ہاں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا. یعنی بہرحال مذکورہ بالا بیان سے بات ظاہر ہوگی کہ تجلی کی جو صورت ہے, نہیں تو میں نے کہا تجلی بالکل تو اس کو کہا کہ صرف مادہ کی حالت میں ہونا تو بتایا گیا کہ جب اس کی مادہ گویا کہ اس مطلب ایک صورت درمیان میں سٹ جائے نا اس کی, تو صرف مادہ کی طرف مطلب گویا کہ اس چیز کی گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ درمیان میں صورت کی حیثیت نہیں رہی تو اس کی طرف دے, اس میں بتایا گیا. لیکن تجلی کرنے والے جب ان استعمالات کا لینا ترک کر لے تو اس صورت میں اب یہ چیز اپنے محکیانوں کی صرف مظہر عتم قرار پائے گی اور سمجھا جائے کہ تجلی کرنے والے کے انوار میں سے ایک نور وہ بھی ہے جو کہ اس حاصل میں اب اس کی حیثیت چونکہ اس حاصل میں اب اس کی حیثیت تجلی کے مادہ کی ہوگی اس لیے اس کو تجلی بالقوا کہتے ہیں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کا جو مادہ ہے اصل میں وہ بنیاد ہے اس کا, یعنی قوت اس کے ذریعے سے آتی ہے لیکن صورت سے پہچان آتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں. بہرحال مذکور بالا بیان سے بات ظاہر ہو کہ تجلی کی جو صورت ہے اس شے کے لحاظ سے جو تجلی کرتے ہیں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتی, مطلب اس کی اپنی ذات کی مستقل حیثیت نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ شبیر کے نام کی مستقل حیثیت نہیں ہے, وہ ذات کے لیے ہے. شبیر کا لفظ تو ویسے ہی پہچان کے لیے ہے, تو جس وقت میں شبیر کا نام لوں گا تو اس وقت شبیر کا ذات مراد ہوگی, شبیر کا الفاظ نہیں مراد ہوں گے. تو قوت کہاں پائی گئی؟ مطلب ظاہر اسی میں پائی جاتی ہے نا کہ اس قوت تو مادے سے آئے گی لیکن یہ بات ہے کہ پہچان اس سے ہوگی, پہچان اس سے ہوگی. یہ ذرا بہت باریک لفظ ہے کیونکہ خانہ کعبہ کی مثال بہت بہترین مثال ہے اس مسئلے میں کہ خانہ کعبہ کی جو ذات ہے وہ درمیان میں ختم ہو جاتی ہے, جن کے اوپر بات کھل جاتی ہے معرفت جن کو حاصل ہو جاتی ہے. تو خانہ کعبہ کو درمیان میں پھر ان کا نہیں آتا. ان کو جو مطلب کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ اس حالت کے لحاظ سے حاصل ہوتی ہے جو پیچھے اس کی قوت ہے اس کے لحاظ سے حاصل ہوتی ہے, وہ جو ہے نا مطلب جس کی وجہ سے وہ یعنی وہ بنا ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ عوام جو ہوتے اس صورت میں گم ہوتے ہیں, عوام صورت میں گم ہوتے ہیں اور خواص جو ہے نا وہ اس کے پیچھے جو لنک ہے اس میں ہوتے ہیں, یا لنک کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. اصل میں گوئے کہ یوں سمجھ لیجئے ہر چیز کی جو اصل ہے اور دوسرا جو اس کا ذل ہے, تو ذل سے اس کی پہچان ہوتی ہے لیکن اصل کی وجہ سے اس کا وجود ہوتا ہے. تو جو عارفین ہے وہ تو اس کی اصل کی طرف راجع ہوتے ہیں لیکن ذل کی وجہ سے چونکہ پہچان ہوتی ہے لہٰذا ذل کی بھی قدر کرتے ہیں, اس کی بھی قدر کرتے ہیں. آگے میرے خیال میں تشریح اس کی موجود ہے نا, آخر مواقع اور مقامات پر تم اور کو جس میں عقد وضع سے کام لیا جاتا ہے, یعنی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے لوگ اصطلاحات جو مقرر کر لیتے ہیں, مثلا معنی کے لیے الفاظ اور الفاظ کے لیے کتاب حروف, مسافت کے لیے میل وغیرہ وغیرہ, کیا یہ واقعہ نہیں کہ جن چیزوں کو عنوان کی حیثیت ادا کی جاتی ہے ان میں جن کے لیے عنوان بھائی دونوں میں اس حیثیت کا کوئی فرق رہتا ہے کہ عنوان معنوں کی طرف الگ الگ توجہ نہیں بلکہ عنوان سے سیدھا معنوں کی طرف دے جاتا ہے, وہی میں نے کہا جائے شبیر سے فوراً شبیر کے ذات کی طرف ذہن جاتا ہے. حقیقت تو یہ کہ آدمی کا ذہن اس حالت میں دو الگ الگ توجہ کی صلاحیت کو بیٹھتا ہے بلکہ ایک ہی توجہ ہوتی ہے جو عنوان سے گزر کر اس ذات تک پہنچ جاتی ہے جس کے لیے عنوان کو عنوان مقرر کرتے. عنوان اور معلوم مثلا چار کے لفظ کو اس عدد کے لیے چار اکائیوں پر مشتمل ہوتا ہے مقرر کرتے ہیں. اس حالت میں اگر عنوان اور ذات میں حکم کا تعلق پیدا کیا جائے, عنوان اور ذات میں حکم کا تعلق, مثلا کہا جائے کہ چار کا لفظ چار کے عدد کے لیے ثابت ہے ثابت نہیں ہے, تو ٹھیک اس حالت میں جب عنوان بنا ہوا ہو اس قسم کے حکم کو ناممکن قرار دیا گیا ہے, البتہ مرکب تقیدی مطلب کہ شکل اس سے بن سکتی ہے لیکن خبری مرکب تیار نہیں ہو سکتا. بارہ تجلی ٹھیک اس وقت جب وہ تجلی ہونے کی حیثیت تجلی بننے کا کام کرتی رہتی ہے, اس کا واقعی حال کیا ہوتا ہے اس کو تم سمجھ, تو اس کی ایک بہترین مثال یہ کہ تم اس گفتگو کرنے والے شخص پر غور کرو جو ہر قسم کے لفظی خوبیوں کی پابندیوں سے آزاد ہو کر صرف اپنے مدعا کو مخاطب اور سننے والے تک پہنچانا چاہ رہا ہو. بس گفتگو کرنے والا اپنے مخاطب پر کسی وجہ سے بگڑ رہا ہے اور اس حالت میں کبھی اسے گالی دے رہے, کبھی برا بلا کہہ رہے, کبھی چیخ چیخ کر اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے اور کبھی لعنت ملامت کرنے لگتا ہے. ظاہر ہے کہ اس صورت میں بولنے والے کی توجہ الفاظ کی طرف قطعی نہیں ہوتی بلکہ شاید الفاظ کا شعور بھی اس کے ذہن میں اس وقت موجود نہیں ہوتا. آخر حالات میں بولنے والے کی زبان جو لڑکڑاتی ہے اس موقع پر لفظی نزاکت ہو یا موقف و مسجد گفتگو کرنے کا کوئی ارادہ بھی کرے تو اس کی بس کی بات نہیں ہوتی, یا جس زبان سے پورے طور پر آشنا نہیں ہے اس زبان میں ان حالات میں گفتگو جو نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ اس کی زبان کیا ہوتی ہے کہ اس کی سارے الفاظ توجہ الفاظ سے ہٹی ہوتی ہے, الفاظ کی حیثیت گویا اس وقت تیروں کی طرح ہوتی ہے جنہیں زبان کی کمان سے بولنے والا مسلسل برسا رہتا ہے. یوں اپنے غصے کی کیفیت کو قلب سے منتقل کرنے کر کے زبان تک پہنچاتا ہے, اور جو حالت رنج کی اس گفتگو میں بولنے والے کی ہوتی ہے کچھ اس قسم کی کیفیت سننے والے پر بھی تاری رہتی ہے, یعنی الفاظ سے بحث الفاظ ہونے کی اس کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے بلکہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ان معنی سے متاثر ہوئے جو الفاظ کے جامع سے اس وقت باہر ہے. وہ کہا جائے تو کہا جا سکے کہ غصے کی کیفیت براہ راست بولنے والے کے اندر سے نکل کر سننے والے کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے, اور یہ حالت کچھ غصے کی گفتگو کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ محبت, عشق, دشمنی وغیرہ کی گفتگو کا بھی یہی حال ہے. کوئی سمجھو کہ ان مواقع میں الفاظ معنی کی تجلی کی اور زبان قلب کی تجلی کی حیثیت اختیار کر لیتی. بڑا مشکل طریقے سے مطلب وہ سمجھایا ہے لیکن بہرحال بات میرے کو پوری کی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک انسان ہے اس سمے گفتگو کر رہا ہے, غصہ میں اس کی نظر الفاظ پر نہیں ہوتی, وہ غصہ اتارنے پہ ہوتی ہے. بے شک الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا, اس سے مطلب اس کا غصہ ہوتا ہے, اور جو دوسرا شخص سن رہا ہے اس پر بھی غصے ہی کا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کو نہیں دیکھتے کہ اس نے لفظ کون سا استعمال کیا ہے. ہاں جی وہ اس طرح نہیں کرتا, بلکہ اس کے لیے وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس نے کہا کہنا کیا چاہا ہے, یہ نہیں کہا کہ کس طرح کا ہے, ٹھیک ہے نا, کہنا کیا چاہے اس کے اوپر ہوتا ہے. یہی دشمنی میں بھی ایسا ہوتا ہے, خوشی میں بھی ایسا ہوتا ہے, غم میں بھی ایسا ہوتا ہے. یعنی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سیکنڈری بن جاتے ہیں اور کیفیت پرائمری بن جاتی ہے. الفاظ سیکنڈری بن جاتے ہیں, کیفیت پرائمری بن جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جو ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں جہری طور پر, تو تجوید کے قواعد اس میں ہم پورے نہیں کر پا رہے ہوتے. تو حضرت نے فرمایا اس میں تجوید مقصود ہی نہیں ہے, اس میں تجوید مقصود ہی نہیں, اس میں تو کیفیت مقصود ہے. یہ تو کیفیت کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ ہے, باقی تو کیفیت اس میں بس, باقی اس میں تجوید مقصود ہی نہیں ہے. ہاں جی, تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو صرف اور صرف اس کے لیے ایک ڈھانچہ ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں کیا کروں, الفاظ ساتھ نہیں دے رہے, الفاظ کی تنگ دامانی درمیان میں رکاوٹ بڑھ رہی ہے, بن رہی ہے. تو اس سے مطلب گویا کہ جو چاہت ہے وہ یوں سمجھ لے الفاظ کا جو مقصد ہے وہ معنی کا اظہار ہے, اور زبان وہ کر رہا ہے جو دل چاہتا ہے, یعنی جو دل میں ہے وہ لانا, اس پہ زبان پہ لانا چاہتا ہے. اب زبان فرمایا کہ وہ بن جاتی ہے تجلی دل کی, اور الفاظ تجلی بن جاتے ہیں معنی کی. یعنی تجلی کا لفظ اگر تھوڑا سا میں اس کو ایک سائڈ پہ کر لوں, اس کو میں ہی کہوں کہ الفاظ معنی کے قائم مقام بن جاتے ہیں. اور زبان جو ہے نا دل کا قائم مقام بن جاتا ہے, تو پھر جو ہے نا ماشاء اللہ. ایک ڈرامہ میں نے کہیں سنا تھا, بہت بچپن میں ڈرامہ سنا تھا, اس میں ایک صاحب ہے وہ کسی سے خوش ہوتا ہے, کوئی بزرگ ہے, تو اس کو کہتے ہیں آج کے بعد تمہیں یہ صلاحیت مل جائے گی کہ تم پیچھے جو ہے مطلب اس کو سن سکو گے, اصل کیا وہ کہنا چاہتا ہے. اس کو نہیں دیکھو گے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, بلکہ اس کے پیچھے کیا ہے, وہ کیا کہنا چاہتا ہے, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جب گھر آ گیا, اب بیوی اس سے تنگ تھی, اب بظاہر وہ کہتے جی ماشاء اللہ آپ تشریف لائے اور یہ اور وہ سب, اور پیچھے سے کہتے بدبخت پھر آ گیا. دیکھ کے کون سا موقع تھا اس گانے کا, اور یہ اب پیچھے والی آواز اور ہے, سامنے والی آواز اور ہے. تو یہ بہت مطلب یہ تنگ ہو گیا کہ کیا ہے. دوستوں میں گیا تو دوست کہتے بس موا جی کیا محفل کا سورج آ گیا, وہ کہتے منہ کو دیکھو کس طرح منہ اٹھائے ہوئے آ رہا, پیچھے آواز دوسری آ رہی ہے. تو یہ بہت تنگ ہو گیا کہ میں کیا کروں, یہ مطلب کوئی بھی مخلص نہیں ہے. یعنی اس کے اوپر کوئی یہ بات کھل رہی تھی نا کہ کوئی بھی مخلص نہیں ہے, ہر آدمی جو ہے نا دوغلی پالیسی کی اختیار کیے ہوئے ہے, گھر میں بھی ہے, دوستوں میں بھی ہے, سب جگہ پر اس قسم کا ہو رہا ہے. تو اس کے جو بچہ ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی. وہ گھر والے وہ کہتے تم پاگل ہو گئے ہو, یہ کیا کہہ رہے ہو. تو اصل بات تو ان کے اوپر کلی تھی, لیکن ظاہر مطلب یہ کہ گھر والے اقرار تو اس کا نہیں کہتے کہ تم پاگل ہو گئے, ایک ساتھ لڑائی ہو گئی. اب یہ باہر چلا گیا, تو دوستوں کے ساتھ بھی لڑائی ہو گئی. الغرض یہ کہ وہ پتہ نہیں کوئی سامان لینے کے لیے گھر آ گیا, تو اس نے اپنے بچے کو تیار کیا تھا کہ مطلب تمہارا والد ایسے ایسے ایسے, یعنی مطلب یہ اس کو سنائی تھی باتیں. تو بچے کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بچے سے بات کر رہے ہیں, تو بچہ کہتے میں تیرے ساتھ نہیں بولوں گا, پیچھے آواز میں تیرے ساتھ نہیں بولوں گا, تم برے آدمی ہو. تو پیچھے سے بھی آواز آئے گی تم برے آدمی ہو. تو پھر وہ کہتے خوش ہو جاتے کم از کم دونوں آوازیں ایک ہو گئی. دونوں آوازیں ایک ہو گئی, لیکن پھر اسی بزرگ کے پاس واپس چلے گئی, مجھ سے صلاحیت واپس لے لیا جائے کیونکہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہی تو حضرت مولانا فرحت اللہ علیہ نے بھی اللہ پاک سے دعا کی تھی نا. حضرت مولانا فرحت اللہ علیہ کو کشف ہوتا تھا وضو کے پانی میں لوگوں کے گناہوں کا جو بہ رہے ہوتے تھے, جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوا تھا نا. تو اس طرح مولانا فرحت اللہ علیہ تو انہوں نے باقاعدہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ لوگوں کی پردہ دری ہو رہی ہے تو مجھ سے یہ صلاحیت واپس لے لی جائے, مجھے یہ چیزیں مکشوف نہ ہو. تو پھر وہ چیز واپس لے گیا. غالباً مولا حضور گل صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ایسا تھا کہ ان کو لوگ کا ضمیر مکشوف ہو جاتا تھا, تو انہیں پھر دعا کی تھی کہ اللہ مجھ سے واپس لے لی جائے, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ چیز مطلب جو ہے نا وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو الفاظ کہہ رہا ہے وہ الفاظ مقصود نہیں ہوتے, الفاظ کے پیچھے وہ جو معنی ہے مقصود ہوتے ہیں. اس وجہ سے انگریز اس کے لیے الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں, پٹھان اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں, پنجابی اس کے لیے تیسرے, لیکن معنی سب کے ایک ہوتے ہیں. ایک ہی معنی کو مختلف الفاظ بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان الفاظ وہ الفاظ جو ہے نا کو ہے کہ قائم مقام ہوتے ہیں معنی کی, تو تجلی ہوتی ہے گویا کہ, تو گویا کہ قائم مقام والی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تجلی کے لحاظ سے. سمجھ میں آ گئی نا بات تجلی کے لیے کہ وہ قائم مقامی کی ایک صورت ہے, اصل نہیں ہے لیکن ہے, مطلب ظاہر ہے ایک واسطہ, لیکن وہ واسطہ بذات خود مطلوب نہیں ہے. سبحان اللہ, بڑے اچھے الفاظ آ گئے ماشاء اللہ, ساری بات کلیئر ہو گئی. یعنی الفاظ جیسے واسطہ ہے معنی کے اور زبان واسطہ ہے دل کی بات کا, تو یہ واسطہ ہے لیکن یہ واسطہ جو ہے اس کو واسطے کو وہ اپنے نہیں لینا. یعنی مقصود, مقصود کیا ہے, وہ جس کا ہے واسطہ ہے. تو اس طرح تجلی جو ہے یہ بھی جس جو مطلب یعنی گویا کہ جو چیز مطلب ہوتی ہے متجلی کی, تو وہ متجلی مقصود ہوتا ہے, تجلی مقصود نہیں ہوتی. لیکن تجلی ہماری حالت کے مطابق ہمارے قریب ہوتی ہے, لہٰذا ہم لوگ اس کو جیسے اللہ پاک کی ذات وراول ورا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, لیکن جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے لیے اس کی تجلی بن سکتی ہے. کبھی اے حقیقت منتظر ذرا لباس مجاز میں کیا ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبین نیاز میں. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ کیفیت. تجلی اور مظاہر میں جو فرق ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. شے کی ظہور کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں, اس لیے شے کے مظاہر مختلف ہوتے ہیں, جن میں ایک مذہب تجلی بھی ہے. ہاں جی, وہ والی بات ابھی میرے خیال میں آپ کو سمجھ آئے ہوگی جس میں کہا کہ وہ ایک ان کے انوار میں سے ایک نور ہے. بالکل آگے سمجھ میں آئی نا بات. ہاں جی, کہ ایک مذہب تجلی بھی ہے لیکن تمام مظاہر کے مقابلے میں تجلی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ جو ذات تجلی کے راہ سے تجلی کرنا چاہتی ہے, اگر اس کے احکام کی اطاعت لوگوں پر واجب ہو تو انہی احکام میں تجلی کی اطاعت بھی ناگزیر ہوتی ہے. یعنی تجلی مطاع ہوتی ہے اور جو تجلی سے صادر ہو اس کی تعمیل واجب ہوتی ہے. تجلی کے سوا یہ امتیاز شے کسی دوسرے مظہر کو میسر نہیں ہے, خواہ مظہر ہونے میں وہ جتنا بھی کامل و تام ہو. وجہ اس کی ہے کہ مظاہر کی زیادہ سے زیادہ حیثیت یہ ہو سکتی ہے کہ جس ذات کے وہ مظاہر ہیں اس کے وہ عنوان بن جائیں, اور اس کے بعد صفات کی نمائش ان مظاہر سے ہو رہی ہو اور بعض افعال کا ظہور ان سے ہو رہی ہو. اب کلی بھی بات ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری کے معنی تو یہ ہے کہ جس کی اطاعت اختیار کی گئی ہو اس کے احکام و فرامین کی تعمیل کی جائے, اور جو حکم وہ دے اس میں حکم دینے والے کے ساتھ موافقت کی راہ اختیار کی, باقی کسی کو فعل کو دے کر اس کے مطابق فعل کرنا یا کسی کی صفات کو دے کر کسی قسم کی صفات کو اپنے اندر پیدا, اس کا نام اطاعت و فرمانبرداری نہیں ہے. اگر تم خود سوچو کہ بادشاہ کے صفات و خصوصیات کو دے کر انہیں خصوصیات و صفات کو جو اپنے اندر کی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، مثلا شاہی تاج سر پر رکھے، تخت پر بیٹھے، تو ایسا آدمی کیا اس کا مستحق ہے کہ اسے مطیع و فرمانبردار قرار دیا جائے؟ بلکہ یقینی ہے نافرمان ٹھہرا جائے، وہ قتل ہونے کا مستحق سمجھا جائے. مذکورہ بالا اجمال کی تفصیل ایک تجلی کے متعلق یہ قاعدہ ہے کہ تجلی کرنے والے کی ذات کی معرفت تجلی کی راہ سے واجب قرار پاتی ہے. تجلی کرنے والے کی ذات کی معرفت تجلی کی راہ سے واجب قرار پاتی ہے، گویا کہ معرفت ہم تجلی کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ کہ تجلی کے ذریعے سے تجلی کرنے والا جن احکام کو صادر کرے، ان احکام کی تعمیل ضروری ہوتی ہے. لیکن تجلی کے سوا اور مظاہر کی جتنی بھی شکلیں ہوں گی، ان میں بعض مظاہر تو ایسے ہوں گے کہ ان سے ظاہر ہونے والی ذات کی نہ تو معرفت ہی بذریعہ اور ان مظاہر کی واجب ہوتی ہے، اور نہ ان احکام کی تعمیل ضرور ہوتی ہے جو ان مظاہر کی راہ سے حاصل ہو رہے ہوں. اس طرح ان مظاہر کی راہ سے اگر کسی بات کے ممانعت ظاہر ہو تو اس کا ماننا بھی غیر ضروری ہوتا ہے. اب ذرا میں بہت خوبصورت مثالیں دینے آگے. تجلی کے راہ سے جو احکام اللہ تعالیٰ سے کے ظاہر ہوئے ہیں، جن امور سے سکوت اختیار کیا، حق تعالیٰ کے ذات و صفات کے کائناتی مظاہر میں اکثر چیزوں کا یہی حال ہے کہ ان میں کوئی بات نہ تو تجلی والے احکام کے منافی ہے، اور نہ کوئی ایسی بات ان میں پائی جاتی ہے جن کے متعلق سمجھ کہ جو تجلی والے راہ میں مخفی رہ گئی ہے اس کا ان سے اظہار ہو رہا ہے. بہر اکثر مظاہر کا یہ حال ہے، اس لیے ان کا شمار مظاہر کے سلسلے میں کیا جن کی اطاعت غیر ضروری ہے. لیکن انہیں کے مقابلے مظاہر کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو بات ان سے ظاہر ہو رہی ہے ان کی اطاعت صرف یہ نہیں کہ غیر ضروری ہے بلکہ حرام ہے، لیکن تجلی کرنے والے ذات کی معرفت کا ان کو ذریعہ بنانے سے بھی منع نہیں کیا گیا. اور یہ حال ان مظاہر کا ہے جس سے حق تعالیٰ کی صفت کامل کی نمائش تو بہ جائے اکمل ہو رہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ایسے افعال بھی ان سے ظاہر ہو جو ان کے حکام و عوامر کے مخالف اور منافی ہے، جن کے تجلی والے راہ سے خود حق تعالیٰ نے فرمایا. اور مظاہر کی تیسری قسم وہ ہے جن کو تجلی کرنے والے ذات کی معرفت کا ذریعہ اور واسطہ بنانا بھی ناجائز ہے. یعنی تجلی کرنے والے کی ذات کا عنوان ان مظاہر کو بنایا جائے اس عوام کو روکا گیا ہے. باقی خاص برگزیدہ اور چیدہ نفوس طیبہ کو جو اس کی اجازت دی گئی ہے تو ہمارے دائرہ بحث سے مسئلہ خارج ہے. مثلا تجلی کے راہ میں جس چیز کو مخفی رکھا گیا ہو اس کا اظہار مظاہر سے اگر ہو تو اس کا اظہار کو علم کی بنیاد نہیں بنا، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے امور جنہیں تجلی کے راہ میں مخفی رکھا گیا ہے عموماً ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا ذات حق کے لیے کمال ہونا ہرگز نہ کس کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، بلکہ عوام کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ بجائے کمال کے اس کو نقص نہ سمجھے. جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، مثال اب آ رہی ہے پتہ چل جائے گا. فرض کرو کہ ایک بادشاہ ہے، بڑے ہی جاؤ جلال والا، ہر کس نہ کس کی رسائی اس کے دربار تک ناممکن ہے. وہی بادشاہ ٹھیک اس مقام کے سامنے جاؤں بیٹھتا ہو، ایک بڑا آئینہ نصب کراتا ہے. آئینہ ایسے مقام پر نصب کے کر غام و خاص کی گزر اس پر ہو سکتی ہے. اب فرض کرو کہ بادشاہ اپنے شکار پر بیٹھا، اس کی صورت اس آئینہ میں نمایاں ہوئی، یعنی ہو بو بادشاہ کی صورت اس آئینے کی سے جھلکنے لگی. بادشاہ نے اس کے بعد اعلان کہ میں رہا کو چاہیے کہ فلاں فلاں وقت اس آئینہ کے ارد گرد جمع ہوا کرے، اور جو حکم ایسی حالت میں برائے آئینہ ان کو دیا جائے اس کی تعمیل اپنے لیے واجب قرار دے، نوٹیفیکیشن ہو جائے، آج کل کے زبان میں نوٹیفیکیشن ہو جائے. اس طرح جن باتوں سے روکا جائے ان سے رک جائیں. اس اعلان کے بعد بادشاہ تاج شاہی پہن کر تخت پر جلوہ فروز ہوتا ہے اور اپنے خزانچی کو حکم دے رہے کہ اس آئینے کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے، یعنی آئینہ جو صورت بادشاہ کی نظر آتی اس صورت کے آگے خزانچی کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا. اور ایک آئینہ والی صورت جسے جو کچھ دینے کا حکم دے یا حلت سے سرفرازی کا ارشاد کرے، خزانچی اس کی تعمیل کرے. اس طرح جلادوں کو بھی بادشاہ نے حکم دیا کہ آئینہ والی صورت کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تازیانہ برداروں کو بھی حکم دیا گیا، اور یہ کہ جن کے قتل کا سزا تازیانہ کا اشارہ سائنی والی صورت سے ملے فوراً اس حکم کو بجا لایا جائے. بادشاہ نے یوں ہی اپنے صاحبوں اور پیشی والوں کو بھی اس کا حکم دیا کہ آئینے کی صورت کے سامنے سردست بست ابادب کھڑے ہو جائیں، جیسے خود ہمارے سامنے کھڑے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آئینے والی صورت جسے وہ قریب ہونے کا حکم دیں اسے قریب کریں، اور جسے دور رہنے کا حکم دیں اسے دور کریں. اس انتظام کے بعد مذکورہ بالا تمام لوگ اس آئینے والی صورت کے سامنے فرض کیجئے کہ سب جمع ہو گئے، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنے ناف پر ہاتھ باندھے کھڑا نظر آ رہا ہے، اور جو کچھ اس آئینے والی صورت کی طرف حکم صادر ہو رہا ہے اس کی تعمیل کے لیے ہر ایک تیار ہے. اور یوں اس آئینے والی صورت کے سامنے رہا کہ اعلیٰ و ادنا متی و غیر متی نیک و بد سب اکٹھے ہو گئے. اور بادشاہ اس کے بعد کسی کی گردن کا مارنے کا حکم دیتا ہے، کسی پر تازیانہ لگانے کا اشارہ کرتا ہے، کسی کو انعام عطا کرنے، کسی کو قریب لانے، کسی کو دور کرنے کا اگر اس قسم کے احکامات صادر کر رہا ہے. بس اس مثال میں سمجھو کہ آئینہ جو صورت نظر آتی ہے یہی اس بادشاہ کی تجلی ہے. ظاہر کرایا کہ فرد پر واجب ہے کہ بادشاہ کو اسی صورت کے راہ سے پہچانے، جو باتیں اور جو خصوصیت اس صورت میں نظر آئیں ان کو بادشاہ کی طرف منسوب کرے، یعنی یقین کرے کہ بادشاہ وہی ہے جو شاہی تاج پہنے رہتا ہے، تخت پر بیٹھتا ہے، لطف کرم والا، کر و جلال والا، جمال و کمال والا ہے. وہ جس آئینی کی صورت سے بادشاہ کی معرفت رائے پر واجب ہوتی ہے، اس طرح جن احکام کا مطالبہ بادشاہ آئینے والے صورت کے سامنے واسطے کر اس کی اطاعت یعنی رائے پر واجب ہوگی. جو احکام کی تعمل کرے گا وہی مطیع و فرمان بردار رہے گا، اور جو ان سے اعراض کرے گا وہی نافرمان عاصی و سرکش شمار کیا جائے گا. بس تجلی سے جو میرا مطلب ہے اس کی مثال سے سمجھ سکتے ہو، باقی تجلی کے سوا جو دوسرے مظاہر ہوتے ہیں اس سے میری کیا مراد ہے، اس کو اس مثال سے سمجھو کہ یوں سمجھو کہ بادشاہ نے خود آئینہ کو رکھوا کر جو صورت اس میں نظر آئے اس کی تعمیل کا حکم نہ دیا وہ، لیکن تفق چند آئینے اس مقام پر ہو جہاں بادشاہ نے قصدن آئینہ کو رکھوایا تھا، ان آئین میں بادشاہ کی صورت نظر آئی ہو تو لوگ دونوں شکلوں میں آئینہ نظر آنے والی صورت بادشاہی کی صورت ہے، لیکن فرق ہے کہ دوسری شکل میں آئینے میں نظر آنے والی صورت کو اپنے ذات کا عنوان بادشاہ نے مقرر نہیں کیا، وہ نہ اپنے احکام فرامین کی تعمیل کا واسطہ آئینہ میں نظر آنے والے صورت کو اس نے بنایا ہے، نہ اپنے خوشی نہ خوشی رضامندی ہوئے دم رضامندی کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا ہے. الغرض یہ اور اسی قسم کی جو باتیں پہلے شکل میں آئینے کے اندر نظر آنے والی صورت کے ساتھ وابستگی، ان باتوں کا تعلق اس صورت کے ساتھ بادشاہ نے قائم نہیں کیا ہے. یہی مقام در حقیقت تمہارے غور و تعمل کا محتاج ہے، یعنی بادشاہ نے جس صورت کو اپنے ذات کی تجلی قرار دی ہے اس صورت میں اور جس تجلی کی حیثیت نہیں دی گئی ہے، ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو سمجھو. بادشاہ کی ذات کی حکایت اور نقل اتارنے میں ظاہر ہے کہ دونوں صورتیں برابر ہیں، یعنی ہر حال میں دونوں بادشاہی کی صورتیں ہیں، لیکن جس صورت کو تجلی کی حیثیت عطا کی گئی وہ اس صورت سے کس قدر ممتاز ہے جس کو تجلی کی حیثیت نہیں دی گئی. کل یہ بات ہے کہ تجلی والی صورت سے جو حکم بھی صادر ہوگا، جس بات کا مطالبہ پیش ہوئی، جس کی اسی ممانعت سے ظاہر ہوگی، اس کی تعمیل قطعاً واجب ہوگی. الغرض ہر حرکت میں اس کی اقتداء ضروری ہوگی، اور بادشاہ کی حرکت و جنبش کا اظہار اس صورت سے ہوگا، واجب ہوگا، اس کی پیروی کی جائے گی. آخر تم خود سوچو کہ آئینے والی صورت سے اگر ایسی حرکت ظاہر ہو جو مارنے کی حرکت جیسی ہو تو اس کا کل و مطلب یہ کیا یہ نہیں ہوگا کہ تازہ برداروں کو بادشاہ مارنے کا حکم دے رہا ہے، یا قتل کی حرکت صورت سے جب ظاہر ہو تو یہی سمجھا کہ جلاد کو قتل کا حکم بادشاہ دے رہا ہے. لیکن تجلی کے سوا آئینوں میں بادشاہ کی جو صورت نظر ہے کیا ان حرکات کی تعمیل ایسی ضرور ہوگی، ظاہر کہ قطعاً غلط بات ہوگی، بلکہ ان صورتوں کے بعض حرکات تو ایسے ہوئے جن کی اقتداء پیروی قطعاً ناجائز ہوگی. مثلاً آئینہ میں نظر آئے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں کوئی آئینی اوزار ہے یا کوڑا ہے اور اپنے بیٹے کی طرف اس کو ٹائے ہوئے، اور اگر بادشاہ اپنے لڑکے کی تربیت اور ادب آموزی کے لیے مثلاً کر رہا ہو، کیا اس صورت میں کسی کے لیے جائز ہو کہ بادشاہ کے لڑکے کو کوڑے سے مارے یا اسے قتل کرے؟ ہاں جی، اور دلیل یہ پیش کرے کہ معاملے تو میں نے خود بادشاہ کے فعل کی پیروی کی ہے، مطلب ظاہر چونکہ اس کو اس کے مستثنا کیا ہے کہ اس کی بات نہیں مانے گی، اس آئینے سے جو نظر ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. ہاں جی، تو بلکہ سچ تو ہے کہ دوسری شکل میں آئینے والی صورت کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ان کے متعلق یہ بات ان کو بادشاہ کی ذات کا عنوان قرار دینا یہ حرام و ناجائز ہوتا ہے. مثلا شہر کے کوتوالی والوں کی خدمات کا بادشاہ امتحان لینا چاہے، اس کے لیے چوروں کا بیس اختیار کر کے اس قسم کی حرکات کر کے جو چور کرتے ہیں ان آئین میں بادشاہ کی یہ شکل، ان چوروں والی شکل وہی حرکات جو چور کے ہوتے ہیں ان کی نمائش ہونے لگے، کیا اس صورت میں آئینے میں نظر آنے والے صورت کے متعلق یہ جائز ہوگا کہ اس کو بادشاہ کی ذات کا عنوان بنایا جائے اور صورت کو بادشاہ کی ذات و صفات کی معرفت کا ذریعہ اختیار کیا جائے، اور بادشاہ کی اس بیت کا کوئی اعلان کر دے، یعنی کہتا پھر کہ وہ چور نہیں بلکہ خود بادشاہ سلامت ہے جو راتوں میں چوروں کا بیس بدل کر گشت کرتے ہیں، تو کیا ایسا آدمی امتحان کی جو غرض ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا؟ اس کا جو فائدہ ہے اس کو کیا باطل نہیں کر رہا؟ تکوینیات ٹھیک ہے نا. تم کو چاہیے کہ انبیاء اور صلاح کے مطابق جو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی وفات کا کام قدرت اسرائیلی مظاہر وغیرہ سے، یعنی کہ ملک موت سے جو لیتی ہے، یا ان لوگ کو انبیاء اور صلاح کو بھی دکھ درد میں جو مبتلا پایا جاتا ہے، ان کی امور کے متعلق یہ خیال کر ان کا تعلق مظاہر کے سلسلے جس کی اقتداء دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی باتوں کو دیکھ کر کوئی انبیاء اور صلاح کا قتل یا ان کو تکلیف پہنچانے کا اس بنا پر کہے کہ اسرائیلی مظاہر یا دوسرے مظاہر کے ذریعے قدرت ان لوگوں کے ساتھ ان اعمال کو اختیار کرتی ہے. اس طرح سلسلہ مظاہر میں ابلیسی و دجالی مظاہر میں جو نظر آتے ہیں، چاہیے کہ اس کا شمار مظاہر کی دوسری قسم میں کرو جن کے متعلق معلوم ہو جائے کہ بادشاہ کو انہیں مظاہر کا عنوان ہی بنایا جائے، انہیں مظاہر کے راہ سے بادشاہ کو پہچانے کی ضرورت کرنی چاہیے. یعنی عام متکلمین کے لیے صوفیہ کی طرف سے ایک نظیر بھی پیش ہو سکتی ہے، یعنی بالاتفاق عشری متکلمین قائل ہے کہ آدمی جو باتیں کرتا ہے اس کی ساری گفتگو اللہ کے ارادے اور مشیت سے پیدا ہوتی ہے، وہی ان الفاظ کا موجد ہے جو آدمی کے منہ سے نکلتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی گفتگو اللہ تعالیٰ کے ارادہ مشیت سے وہی تعلق ہے جو خدا تعالیٰ کے لفظی کلام کا اس کے ارادہ مشیت سے ہے، کیونکہ اشعری کے نزدیک خدا کا لفظی کلام خدا کی مخلوق ہے. یعنی انسانی کلام ہو یا خدا کا لفظی کلام، دونوں اس بات میں کہ خدا کے مخلوق کے برابر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جس کی اطاعت واجب کرے وہ خدا کا لفظی کلام ہے، جس کی وجہ وہی ہے کہ باوجود مخلوق ہونے کا کلام لفظی کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا، ہاں، اور اپنی رضامندی اور رضامندی کا مظہر اس کلام لفظی کو قرار دیا ہے، نہ کہ ان مخلوقہ الفاظ کو جو آدمی کے منہ سے نکلتے ہیں، بلکہ آدمی کے منہ سے نکلنے والے کلام کی ایک قسم تو ایسی ہے جس کا غلط ٹھہرانا پر فرض کیا ہے، مثلا جو کلام دجال کے منہ سے نکلے گا، جو کلام ابلیس کے منہ سے نکل رہا ہے، تم نے کیا وہ حدیث نہیں سنی جس میں ایمان والوں کی تعریف اس بات پر کی گئی کہ معاشر میں تعالیٰ بعض صورتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، لیکن خاص صورتوں میں خدا کو پہچاننے سے ایمان والوں کا گروہ انکار کرے گا، حالانکہ صورت اللہ تعالیٰ کے ظہور کی شکلیں ہوں گی، بس معلوم ہے کہ بعض مظاہر ایسی وجہ سے خدا کی معرفت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟
بڑی گہری بات ہے.
اب بتاؤ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر یہ باتیں معلوم نہ ہو تو انسان کو کتنی کنفیوژن ہو، کتنے مشکلات ہو، کتنی باتیں سمجھنے میں. ہاں جی، بلکہ حدیث شریف کو سمجھنے میں، یہ حدیث شریف کا والد ہے، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، بخاری مسلم کتاب میں داخل ہے. یہ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ اصل میں یہی ان چیزوں کے لیے ہوتے ہیں کام، کہ معرفت، حقیقی معرفت تب حاصل ہو سکتی ہے جب انسان ان چیزوں سے گزر جائے اور مطلب ظاہر ہے ان تمہیدوں، یہ تمہیدیں ہیں، ان تمہیدوں سے گزر جائیں، پھر اس کے بعد وہ جو تفصیل قرآن و حدیث میں ہوگی وہ سمجھ میں آئے گی، بغیر اس کے سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ ان تمام چیزوں کے لیے وہ ہے کہ وہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات کی معرفت جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے لیے ان تمہیدوں کا جاننا ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان ہونے والی ہوگی نا ابھی. گھڑی دار آ گیا. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول
اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ لا وصلہ علی سیدنا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وانزل المقد المقرب عندک، اللہم رب حاضر دعوت القائمة والصلاة النافعة، صلی علی محمد ورضانی رضی اللہ تسخط بعد و بدا، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وسلم المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت رحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وازواج ذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواج ذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ازواج ذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواج ذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى ال محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال محمد صلاة تكون لك رزقا ولو جزاء ولحق اداء وآت الوسيلة الفضيلة المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو اهله واجزي افضل ما جاءت النبي عن قومه ورسول امته وصلي على جميع اخواني من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيتك كما صليت على آل إبراهيم على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نمام. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيتك كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا نمام. صلاة الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات والطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بركاته. السلام علينا وعلى عباد الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بسم الله بالله التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله زكيات لله طيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير اسماء التحيات الطيبات. الصلاة لله الصلوات لله. السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لوالدينا. التحيات الطيبات والصلوات الملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات والصلوات الزكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات والصلوات الله الزكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلماتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أحييته أو قضي قضيته أو سائل أتيته أو فقير غنيته أو غني أفقرته أو ضال هديته. وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرصت. وأسألك باسمك الذي استقر بعرشك. وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك. وباسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم بعزمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلط به بلحمي ودمي وسمي وبصري وتستمر بجسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تؤمن مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهلكنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا إلى رحمتك. يا من يكفينا كل أحد ولا يكفي من أحد يا أحد من لا أحد له ويسند من لا سند له. انقطع الرجاء إلا من كان نجي مما أنا فيه وإني لما أنا عليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي. فكم من نعمة أنعمت بها كل لك بها صبري فيا من كل عند بل نعمتي شكري فلم يحرمني ويا من كل عند بل سفري فلم يخذلني ويا مران الخطايا فلم يمزحني يا ذا الفارف الذي لا ينقضي ابدا واذا النعم التي لا تخصى ابدا اسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد وبك ادرفينه الاذى والجبابره اللهم اعني على ديني بالدنيا واخر الاخره بالتقوى واحفظني فيما غبت عنهم ولا تكلني الى نفسي فيما هدرت يا من لا تضر الذنوب ولا تنقص المغفره هب لي ما لا يدرك ينقصك واغفر لي ما لا يضرك انك انت الوهاب اسالك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء واسألك تمام العافية واسألك دوام العافية واسألك الشكر على العافية واسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم اجعل سعينا خير من علانية وجل علينا دي صالحة اللهم إنا نسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا مضل اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم لك الحمد حمدا دائما دائما دوامك ولك الحمد الحمد خالد ما خلود ولك الحمد الحمد لا منتهى دون مشيتك ولك الحمد الحمد لا يرد قائل الا رضاك ولك الحمد حمدا لكل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم اقبل بقلبي الى قلبي بقلبي الى دينك واحفظ من ورائنا برحمتك اللهم ثبتنا ذله وهدنا ضله اللهم كما حلت بيني وبين قلبي فهل بيني وبين الشيطان عملي اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غنانا في انفسنا واجعل رغبتنا في ما عندك اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته وازدادك فهديته واستنصرك فنصرته اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك واذكرك واذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى اللهم ابتليت من الخائن فبشر مشدا فمسكني بسنه الهك وشهد الاسلام اللهم اني اسالك تمام النعمه في الاشياء كلها وشكر لك عليها تترضى وتبادر الخير بادر رضا الخير في جميع ما يكون فيه الخير ولجميل ما يسر الامور كلها لا بماسور يا كريم اللهم فالك الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس القمر حسبانا وقبلني على الجهاد في سبيلك اللهم لك الحمد في بلائك وسنيك على خلقك ولك الحمد في بلائك وسنيك على بيوتنا ولك الحمد في بلائك وسنيك على انفسنا خاصه ولك الحمد بما ديتنا ولك الحمد بما اكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال ولك الحمد بالمعافات لك الحمد بها حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت على التقوى والمغفره اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والذي انك على كل شيء قدير اللهم اني اعوذك من خير ما كان ينهى وتريعني وقلبه يراني الراحه سلطا سفرا حزنا دفنا ورنا سيئتنا سيئه اللهم اني اعوذ بك من بؤس والتباؤس اللهم اني اعوذ بك من ابليس وجنودي اللهم اني اعوذ بك من فتنه النساء اللهم اني اعوذ بك من نبت السوداني وجهك يوم القيامه اللهم اني اعوذ بك من كل عمل يخزيني واعوذ من كل سامي يزيني واعوذ من كل عمل يلهيني واعوذ بك من كل فقر ينسيني واعوذ من كل غنى يطغيني اللهم اني اعوذ بك من فوات الهمه واعوذ بك من موت الغمه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم يا الله ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا قبول فرما جو ہم نے مانگا اس میں وہ عطا فرما اور یا اللہ جن سے پناہ مانگی اسے پناہ عطا فرما یا اللہ العالمین شیطان کے تمام شرور سے محفوظ فرما ہماری نفسوں کے بہترین تربیت فرما دے ہمیں ذات پر کامل یقین عطا فرما دے یا اللہ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے یا اللہ عقل کو عقل فہیم بنا دے اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما یا اللہ العالمین ہم ہمارے دل کے اندر جو جائز آجاتے ان کو پورا فرما اور جو ناجائز آجاتے ہیں ہمارے دل کو فارغ فرما ہمیں مستجاب التوبات بنا جن نے دعاؤں کے لیے کہا سوچے تو وقت سب کی دعاؤں قبول فرما یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے جن کے بارے میں تو فرما دے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا ہمیں یا اللہ العالمین اپنے مقربین میں اپنے صدیقین میں صادقین میں اور یا اللہ اپنے محبین محبوبین میں شامل فرما اللہم نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ